صلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سورة فاتحة کی تلاوت کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کی ویسے تو سات آیتیں ہیں. بعض حضرات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی سورہ فاتحہ کی آیتوں میں شامل کیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الحمدللہ سے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز میں بھی تلاوت جو کی جاتی ہے اونچی آواز سے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ سے شروع کی جاتی ہے. جہاں تک اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا تعلق ہے تو اس کو آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے. پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کے شروع میں ہوتی ہے، اور ہر سورت کے شروع میں ہونے کا مطلب دو سورتوں کے درمیان امتیاز کرنا ہے اصل میں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ سورت اب نئی شروع ہو گئی، پہلی سورت ختم ہو گئی. دوسرا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگوں نے کہا کہ ہر سورت کا جز ہے، لیکن اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمارے نزدیک اولا اور افضل ہے کہ ہر سورت کا جز نہیں ہے. البتہ سورت کے شروع میں پڑھنی چاہیے، لیکن جز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود قرآن مجید کے حکم میں آ جائے. تو جز جو ہے صرف سورہ نمل کی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ و آتونی مسلمین. سورہ نمل میں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ذکر کی گئی تو وہاں پر تو جز ہے یہ سورت کا، اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں کسی سورت کا جز نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بھی کام جو اہم کام ہو جب تم شروع کرو، اگر تم اس کو بسم اللہ سے شروع نہیں کرو گے تو وہ بے برکت ہوگا. اس لیے ہر اہم کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن ابتدا میں بسمک اللہم کہا کرتے تھے، لیکن جب پھر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور بسم اللہ ہی سے کام کو شروع کرتے تھے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصیت ہے قرآن مجید کی. اس سے پہلے بسم اللہ کے نام سے تو شروع ہوتا تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل اس طرح سے اس سے قرآن مجید کی خصوصیت. پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ بسم اللہ میں جو چیز ہے وہ ایک تو با ہے اس میں، پھر اسم ہے، اور ایک اللہ ہے. تین چیزیں ہیں بسم اللہ. تو با کے مختلف معنی آتے ہیں. با استعانت کے لیے بھی آتی ہے مدد طلب کرنے کے معنی میں، اسی طریقے سے با تبرک کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور با مصاحبت کے لیے بھی آتی ہے. یعنی مختلف معنی ہیں لفظ با کے. تو تینوں معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر ترجمہ کوئی کرے گا، مثلا اگر مصاحبت کا معنی لے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اور اگر اس کے معنی استعانت کے لیے تو اس وقت ہوگا اللہ کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اور اگر برکت کے معنی میں لیں گے تو اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں. تو گویا تینوں ناموں کا یہاں پر لحاظ رکھا جائے گا. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے اور وہ ہے اشرع، یعنی میں شروع کرتا ہوں. لیکن چونکہ اصل یہ ہے کہ اللہ کا نام سب سے پہلے ہو، اس لیے اس کو بھی ہم بعد میں معذوب مانتے ہیں. بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ کا نام سب سے پہلے آ جائے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی یوں کہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اس میں اللہ کے نام میں تاخیر ہوتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، تو اس میں اللہ کا نام پہلے آتا ہے. تو ادب یہی ہے کہ اللہ کا نام پہلے لیا جائے. تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. کیا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ خاص اللہ کی صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی تثنیہ بھی نہیں آتی، اس کی جمع بھی نہیں آتی، جیسے اللہ کی تثنیہ اور جمع نہیں آتا. اس لیے کہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور کسی اور کا نام اللہ نہیں. دنیا میں بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا، کسی نے اپنے آپ کو رب کہلایا، کسی نے کچھ کہلایا، لیکن اللہ کسی نے اپنے آپ کو نہیں کہلوایا. وجہ اس کی یہ کہ یہ نام جو ہے اللہ کا، یہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے. اور بعد نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ اسم ذات و ذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال، یعنی اس اللہ کے نام کی تعریف یہ ہے، ایسی ذات کا نام ہے کہ المستجمع لجميع صفات الکمال، جتنے بھی کمال کی صفات ہیں ان سب کا جامع ہے وہ. یعنی اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جس میں تمام صفات کمالیہ جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب اللہ کے نام میں جمع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جس طرح اللہ کے نام کا تسمیہ اور اس کی جمع نہیں آتی، اسی طریقے سے رحمان کے نام کا تسمیہ اور جمع بھی نہیں آتی. گویا یہ صفت بھی خاص ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو رحمان کہے. بہت سے لوگوں کے نام عبد الرحمن ہوتے ہیں تو لوگ رحمان رحمان کر کے پکارتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے. یعنی بعض صفات وہ ہیں جو خاص ہیں صرف اللہ رب العزت کے ساتھ، ان کو کسی اور کے ساتھ ہم ملحق نہیں کر سکتے. جیسے رزاق ہے، تو یہ صفت خالص اللہ رب العزت کی ہے، رزاق رزق دینے والا وہ اللہ رب العزت ہی. اسی طریقے ستار ہے، غفار ہے، تو جب بھی کہے کسی کا نام ہو تو عبد الستار یا عبد الغفار کہے. ستار اور غفار کہنا یہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اس نام کو خاص طور پہ صرف ستار غفار کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح کہنا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. بلکہ عبد الستار یا عبد الغفار اس طرح سے پورا نام لے. اور رحمان یہ خاص اللہ رب العزت کے لیے، اور الرحیم البتہ ایسا ہے کہ رحیم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن مجید میں آئی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس میں آتا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں کے ساتھ جو ہیں وہ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. تو گویا عام لوگوں کے لیے بھی رحیم کہنا جائز ہے، لیکن رحمان کہنا کسی کو جائز نہیں. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سورتوں کے شروع میں پڑھنا چاہیے، سوائے سورہ توبہ کے. سورہ توبہ جب شروع کی جائے تو اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر قرآن مجید ہم نے شروع ہی یہاں سے کیا ہے، ابتدائے تلاوت ہی سورہ برات سے اور توبہ سے کر رہے ہیں، تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں کہنے چاہیے. لیکن اگر پیچھے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، درمیان میں سورہ برات آ گئی، تو اب بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر بسم اللہ کے برات من اللہ و رسول ہی سورت کو شروع کر دینا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم دروازہ بند کرو تو بھی بسم اللہ پڑھو، چراغ بند کرو تو بھی بسم اللہ پڑھو، تالا لگاؤ گھر کو تو بھی بسم اللہ پڑھو، اور اسی طرح یعنی ہر کام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. اور بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ آدمی جب کبھی کہیں جائے تالا والا لگائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تالا لگانا چاہیے. انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہر شر اور فتنوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہر کام کو کی ابتدا کرے، اور خاص طور پر کوئی چھوٹا چھوٹا کام یا بڑے سے بڑا کام ہو اللہ کا نام لے کے آدمی شروع کرے. یہی وجہ ہے کہ آدمی کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر سبحان الذی سخر لنا جو دعا ہے وہ پڑھتا ہے. اصل میں اس سے ہمارا قبلہ درست ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کام اور لوگ کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن اور لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے کام کرتا ہے. مثلا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے کے وقت ہی ہم جو پڑھتے ہیں, تو اصل میں اس میں ذہنی طور پر یہ بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ لقمہ جو ہم ہاتھ سے توڑ کر منہ تک لے جا رہے ہیں, تو اس لقمے کو جو ہے شروع سے لے کے آخر تک جتنے مرحلوں سے گزرا ہے, تو آدمی سوچے کہ گندم کس طریقے سے بوئی گئی, پھر کس طرح سے اس کی جو حفاظت کی گئی, کہاں سے ہوتی ہواتی کتنے ہاتھوں سے گزر کر یہ ہم تک پہنچی, اور پھر اس کے بعد اس کی پسائی ہوئی, آٹا بنا, پھر آٹا گوندا گیا, اور اس کے بعد پھر اس کی روٹی پکی, تب جا کے وہ ہمارے پاس منہ تک آتا ہے. تو ایک کافر بھی کھانا کھاتا ہے لیکن ایک مسلمان بھی کھاتا ہے. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ کافر ویسے ہی کھا لیتا ہے لیکن ایک مسلمان جو ہے بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے تاکہ ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھئی یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا. جتنی مرحلوں سے یہ گزرا ہے تو یہ سارے مراحل اللہ رب العزت ہی نے پیدا کیے ہیں. اب مثلا یہ کہ کھیتی کے لیے دھوپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے کھاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے, پھر سردی گرمی سے بچاؤ اور حفاظت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارے انتظامات کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کرتے ہیں. اس لیے ہم جو ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد سے ہی ہم نے یہ لقمہ حاصل کیا اور اپنے منہ میں رکھا. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو یہ لقمہ ہم تک نہ پہنچتا. تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کو تو ایک چھوٹی سی آیت ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے, معنی کے اعتبار سے, مفہوم کے اعتبار سے, اور اسی طریقے سے اس کی تشریح کے اعتبار سے. اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے اس میں سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کا جو نقطہ ہے پورے قرآن مجید کا خلاصہ اسی میں, کیونکہ با کے معنی ساتھ کے ہیں, استعانت کے ہیں. تو اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. تو جب آدمی کا یہ ذہن ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جب ہم اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں تو یقیناً اصل میں ایک عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں. تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ اور اس سے پہلے ہر سورت کے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ بحیثیت سورت کے سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی, اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ 7 مرتبہ یہ نازل ہوئی, اسی لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. اور بعض روایت میں اس کا نام سورہ شفا بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں شفا رکھی ہے, یعنی اگر موت اس بیماری میں نہ ہو تو انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی. اس لیے اگر آدمی اعتقاد کے ساتھ, یقین کے ساتھ بیمار کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے اس کو پانی پلائے یا اسے دم کر دے تو انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیں گے. بعض روایات میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ چند صحابہ کرام ایک جگہ تشریف لے گئے, تو جس جگہ گئے وہاں کے لوگوں نے نہ ان کی مہمانی کی نہ ان کو پوچھا. حالانکہ جب آدمی مسافر ہوتا ہے تو اس کو ہر آدمی پوچھ لیتا ہے, لیکن ان لوگوں نے ان کی کوئی مہمانی وغیرہ نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا. تو یہ لوگ کہیں اور چلے گئے. بعد میں پتہ چلا کہ اس علاقے کا جو بڑا تھا اس کو کسی بچھو نے کاٹ لیا. تو اب یہ لوگ تلاش کرتے کرتے انہیں یہاں تک پہنچ گئے ان کے پاس, اور آ کر کہا کہ بھئی تمہارے پاس اگر کوئی دم وغیرہ کوئی چیز ایسی ہو تو ہمارے سردار کو جو ہے بچھو نے کاٹ لیا, تو تم ہماری مدد کرو. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ, مجھے ایسا دم آتا ہے لیکن میں فری میں نہیں کروں گا. تقریباً 30 بکریاں جو ہیں وہ انہوں نے ٹھہرا لی کہ بھئی یہ بکریاں ہمیں دو گے تم. تو بہرحال وہ ضرورت مند بھی تھے اس اعتبار سے کہ اتنا بڑا لشکر تھا, لوگ تھے, تو انہیں چاہیے بھی تھی. بہرحال انہوں نے ایسا کیا اور بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, اللہ نے شفا عطا فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو اب انہوں نے بکریاں لے تو لی, لیکن بعد میں یہ ہوا کہ بھئی ایسا تو نہیں کہ ناجائز ہوئی, یہ کام ہم نے کر تو لیا, ایسا تو نہیں کہ ناجائز ہو. تو آپ نے ان کے دل کی تسلی کے لیے فرمایا کہ بھئی اس میں ہمارا حصہ بھی رکھنا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کو میں شفا بھی رکھی ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے الحمدللہ میرا تو معمول بھی ہے اور میں نے جو ہے وہ اس معمول کو اپنایا بھی کہ سات مرتبہ کسی بھی بیمار پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کو اگر اس مرض سے شفا دینی ہے تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. الا یہ کہ اگر موت ہی آئی ہے اس پر تو وہ ایک الگ بات. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان اور اعتقاد اور یقین عطا فرمائے. قرآن مجید تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, لیکن اصل میں اس کی تاثیرات بھی وہی ہیں, لیکن ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں رہی, اس لیے کہ اس کے لیے لقمہ حلال شرط اول. لقمہ حلال جو ہے یہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے. صدق مقال اور رزق حلال, یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو حاصل ہو جائیں تو بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت اسے حاصل ہو جاتی ہے. آدمی اگر رزق حلال کو اپنا لے تو انشاءاللہ پھر تاثیر بھی اللہ تعالی زبان میں پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ محبت ہو تو تیرے لیے ہو, دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. اے اللہ خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب یوسف صاحب مسجد کے نمازی ہیں, ہمارے بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. اور ہم میں جو بھی بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں یا ہماری مسجد کے نمازیوں میں سے, اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل اور رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما, ہمیں عافیت دارین نصیب فرما. جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمت.